رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا شہداء خراج تحسین کانفرنس سے خطاب 14 اگست 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز و خواهران عزیزی که تشریف دارن
یہاں تشریف فرما۔ آپ تمام برادران و خواہران عزیز کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بڑی ذمہ داری اور عظیم فریضے یعنی شہیدوں کی یاد کو زندہ رکھنے پر توجہ دی۔ شہادت ایک ذخیرہ ہے، کسی قوم کے جوانوں کی فداکاری اس قوم کی پیش رفت کے لیے ایک عظیم معنوی اور مادی سہارا ہے۔ اسے باقی رکھنا چاہیے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اسے فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس میں تحریف نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آپ کے کام کی اہمیت اس میں ہے کہ آپ اس ذخیرے کو محفوظ بنا رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ محترم امام جمعہ صاحب نے جو باتیں کہیں اور اسی طرح ہمارے سپاہ کے برادر نے بہترین نوشتہ پڑھا، دونوں ہی میں بہت اچھی اور صحیح باتیں ہیں۔ جہاں تک عہدیداروں سے سفارش کی بات ہے تو انشاءاللہ میں محترم عہدیداران سے سفارش کر دوں گا۔ جناب عارف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ صدر مملکت صاحب سے بھی کہہ دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ان افراد پر، ان کی شان اور ملک کے لیے ان کی معنوی اور قومی قدر و قیمت کے مطابق توجہ دی جائے گی۔ صوبہ کہگلویہ و بویر احمد یعنی وہ پورا علاقہ، چاہے صوبے کی شکل میں ہو یا پہلے جس شکل میں بھی رہا ہو، فداکاری اور مجاہدت کی ایک بڑی لمبی تاریخ رکھتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پچھلے ادوار تو اپنی جگہ ہی ہیں، لیکن ہمارے دور میں بھی جو کچھ مجھے یاد ہے، انقلاب اسلامی کی جدوجہد کے بالکل آغاز سے ہی سن 1964 سے موصوف کے دادا اور جناب ملک حسینی کے مرحوم والد نے، جو اس علاقے کے ایک جید عالم دین تھے، ایک بیان جاری کیا تھا۔ ان کا بیان بے نظیر بیانوں میں سے ایک تھا، مطلب ٹھوس اور شجاعانہ تھا، اور حکومتی مشینری بھی اسے اہمیت دیتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے جہاد کا حکم دے دیا تو قبائلی اور خانہ بدوش لوگ جہاد شروع کر دیں گے، جیسا کہ کچھ کام ہوئے بھی۔ اسی دوران حکومتی مشینری نے ایک دوسری قوم سے، کہ وہ بھی ایک عزیز قوم ہے، کہا تھا وہ جا کر بویر احمد کے خطے کے قبائلی لوگوں سے جنگ کرے، اور وہاں ایک اہل سنت عالم دین نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں ہمارے مذہبی، قومی اور قبائلی تعلقات کا ماضی کس طرح کا رہا ہے۔ اہل سنت کے ایک مولوی صاحب نے بلوچ قوم اور کہگلویہ و ببیر احمد کے قبائل کے درمیان جنگ شروع کروانے کی حکومت کی سازش کو عملی جامہ نہیں پہننے دیا تھا، انہوں نے اسے روک دیا تھا، اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ یہ اس خطے کا ماضی ہے۔ مقدس دفاع اور مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی ان لوگوں نے واقعی بہت اچھا کام کیا۔ جب بریگیڈ تشکیل پائی تب بھی، اور بریگیڈ بننے سے پہلے بھی، جس کے افراد مختلف یونٹس میں بکھرے ہوئے تھے، اس خطے کے مجاہد افراد نے بہت زیادہ جد و جہد کی، بہت اچھے کام کیے۔ اس وقت کی کچھ یادیں ہیں جو مقدس دفاع کے مسائل اور تاریخی رپورٹوں میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر فتح بریگیڈ کی ایک بٹالین جزیرہ مجنون میں عراق کے ایک بڑے باسی لشکر، فوجی لشکر کے سامنے ڈٹی رہی، استقامت کرتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی۔ البتہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن وہ اس علاقے کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کام بھی وہاں مقدس دفاع کی تاریخ اور حافظے میں ثبت ہیں۔ میں اختصار سے عرض کروں کہ کسی بھی قوم کے دشمنوں، اور سب سے زیادہ ہمارے زمانے میں خود ہماری عزیز قوم اور ہمارے اسلامی ایران کے دشمنوں کی، نفسیاتی جنگ کا ایک ستون یہ ہے کہ اس قوم کے دشمن کو بڑا بنا کر پیش کیا جائے۔ اسلامی انقلاب کی شروعات سے یہ چیز موجود رہی ہے، مختلف طریقوں سے مسلسل ہماری قوم کو یہ سمجھایا جاتا رہا ہے، یہ ذہن میں ڈالا جاتا رہا ہے اور یہ بات راسخ کی جاتی رہی ہے کہ ڈرو، امریکہ سے ڈرو، صہیونیوں سے ڈرو، برطانیہ سے ڈرو، ان جیسوں سے ڈرو۔ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قوم کے دل سے خوف کو نکال دیا، قوم کو اعتماد عطا کیا، خود اعتمادی عطا کی۔ قوم نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک توانائی، ایک طاقت ہے جس پر بھروسہ کر کے وہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہے اور دشمن اسے روک نہیں سکتا، جیسا کہ وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ نفسیاتی جنگ کا، دشمن کا یہ حربہ جب فوجی میدان میں پہنچتا ہے تو اس کا نتیجہ خوف ہے، پسپائی ہے، اور قرآن مجید نے اس پسپائی کو در حقیقت غضب الہی کا سبب بتایا ہے اور اس کی تشریح کی ہے۔
فَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔
اگر تم پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں کسی بھی طرح کا حملہ ہو، کبھی تلوار لے کر اور میدان میں دو بدو حملہ آور ہوتا ہے، کبھی پروپیگنڈے کا حملہ کرتا ہے، کبھی معاشی حملہ کرتا ہے، کبھی نئے وسائل کے ساتھ فوجی حملہ کرتا ہے، اگر اس کے مقابلے میں تم نے غیر ٹیکٹیکل پسپائی عقب نشینی اختیار کی، کبھی کبھی پسپائی عقب نشینی ٹیکٹیکل ہوتی ہے، پسپائی بھی کبھی پیش قدمی کی طرح ایک ٹیکٹیک ہوتی ہے، یعنی عقب نشینی ٹیکٹیک ہوتی ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ، ٹیکٹیک یہ ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور بات کے لیے پسپائی عقب نشینی اختیار کرو گے، فقط باب غضب من اللہ۔ فوجی میدان میں ایسا ہے، سیاسی میدان میں بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔ سیاسی میدان میں بھی دشمن کو بڑا کر کے پیش کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ الگ تھلگ پڑ گیا ہے، یہ محسوس کرے کہ وہ کمزور ہے، یہ محسوس کرے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے مطالبے کے سامنے جھک جائے۔ دشمن کہے کہ یہ کام کرو تو وہ کہے کہ جی حضور، نہ کرو تو کہے جی حضور۔ جیسا کہ اس وقت چھوٹی بڑی اقوام والی طرح طرح کی حکومتیں ہیں جو اسی طرح کی ہیں، جو بھی ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتی ہیں جی حضور، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ البتہ سفارتکاری اور سفارتی مذاکرات کی میز کے کچھ آداب و شرائط ہیں اور اس جی حضور کو مختلف طرح سے کہا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہی جی حضور ہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ اگر وہی حکومتیں اپنی اقوام پر بھروسہ کریں، اگر اپنی داخلی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، اگر اس دشمن کے وجود کی حقیقت کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ اس کا ہاتھ اتنا بھی مضبوط نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کر رہا ہے، تو چاہیں تو جی حضوری نہ کریں، لیکن یہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی، کہتی ہیں جی حضور۔ یہ سیاسی میدان کی بات ہوئی۔ ثقافت کے میدان میں بھی دشمن کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا نتیجہ ایک دوسری صورت میں سامنے آتا ہے، الگ تھلگ پڑنے کا احساس، فریق مقابل کے کلچر پر فریفتہ ہونا، اپنی ثقافت کو حقیر سمجھنا، غیروں کے کلچر کی پابندی پر فخر کرنا۔ کچھ لوگ ہیں جو جب بات کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ کوئی غیر ملکی لفظ استعمال کریں، وہ فخر کرتے ہیں اور اس کا ہم معنی فارسی لفظ استعمال نہ کریں بلکہ غیر ملکی لفظ استعمال کریں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس لفظ کے لیے کوئی ایرانی یا فارسی لفظ نہیں ہے، جیسا کہ ٹیلی ویژن، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی فارسی لفظ نہیں ہے۔ جب یہ آیا تھا اسی وقت اس کے لیے لفظ بنایا جا سکتا تھا، لیکن اب ہم ٹیلی ویژن ہی کہنے کے لیے مجبور ہیں۔ لیکن بہت سی غیر ملکی زبانوں میں رائج الفاظ کو استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے کلچر کو، اس کی رسومات کو، اس کے آداب کو، اس کے آداب زندگی کو، اس کی طرز زندگی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دیکھیے، یہ دشمن کی نفسیاتی جنگ ہے۔ وہ جو پورے وجود سے اس نفسیاتی جنگ کے سامنے ڈٹ گیا، وہ کون ہے؟ وہ وہی جوان ہیں جن کے لیے آپ آج خراج عقیدت کی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، اسے عظمت عطا کر رہے ہیں، اور واقعی وہ عظیم ہیں۔ ملک کے فلاں مقام، فلاں شہر، فلاں قوم، فلاں صوبے کا رہنے والا جوان جو جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہ تو فوجی میدان میں خوفزدہ ہوتا ہے، نہ اس کی سیاسی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کے کلچر کو قبول کرتا ہے۔ وہ یہی جوان ہے جس کی قدردانی کی جانی چاہیے اور قدر شناسی کی جانی چاہیے۔ وہی ہے جو اس نفسیاتی جنگ میں پورے وجود سے ڈٹا رہا۔ خراج عقیدت کی ان کانفرنسوں میں اس بات کو زندہ کیجئے، اس حقیقت کو مجسم شکل عطا کیجئے اور اسے لوگوں کو دکھائیے۔ میری یہ عرض ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہیں، تحریریں، کتابیں، فلمیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے پروگرام، گلیوں، سڑکوں اور اسٹیڈیمز وغیرہ کے نام رکھنا اچھی باتیں ہیں، یہ سب ضروری ہیں۔ ان میں سے بعض پرانی ہو جاتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ سڑک کا نام شہید کے نام پر رکھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب 3-4 سال گزر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شہید بہشتی روڈ، اور ان سے انہیں شہید بہشتی کی یاد نہیں آتی۔ آپ اس وقت مثال کے طور پر شہید بہشتی روڈ پر جانا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے جناب کہاں جائیں گے، آپ کہتے ہیں شہید بہشتی روڈ۔ انسان کے ذہن میں ہمارے عزیز شہید بہشتی کی تصویر نہیں آتی۔ تو ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں، کوئی بات نہیں، انہیں رہنا چاہیے۔ ان میں سے بعض چیزیں باقی رہ جانے والی ہیں، جیسے فلم، اور سب سے بڑھ کر کتاب، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ کچھ ایسا کیجئے کہ یہ نتیجہ خیز ہوں، یعنی آپ کتاب چھاپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کتنے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اسے پڑھنے کے بعد اس سے نوٹس تیار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جب اپنے دوستانہ ماحول میں، حلقے میں بیٹھتے ہیں تو ان نوٹس سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے انہیں ایکسچینج کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مدنظر رکھیے، دیکھیے کہ اس کا کیا راستہ ہے، آپ کیا کریں کہ یہ کتاب، کہ سب سے زیادہ جاودانگی کتاب کی ہے، کتاب فلم وغیرہ سے زیادہ جاویداں ہوتی ہے، قاری میں ایک تبدیلی پیدا کر دے۔ ہمارے ملک میں کئی کروڑ جوان ہیں۔ اس کتاب کے نسخے، مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ کتاب 10 بار شائع ہو، تو ہر بار زیادہ سے زیادہ 2000 نسخے شائع ہوتے ہیں، تو اس کتاب کے کل نسخے 20,000 ہوں گے۔ 2 کروڑ لوگوں کے مقابلے میں 20,000 نسخے بہت کم ہیں۔ ایسا کام کیجئے کہ پہلے تو 20,000 لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اور پھر وہی 20,000 لوگ جو اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے وجود میں، ان کی سوچ میں، ان کے کلچر میں، یہ شخصیت جس کی آپ نے اس کتاب میں توصیف کی ہے، اس کی تصویر کشی کی ہے، اثر انداز ہو جائے۔ آپ کی پوری کوشش یہ ہو۔ میں ان افراد سے جو شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی طرح ہم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، یہ سفارش کرتا ہوں، صرف کام کافی نہیں ہے، کام کے نتیجے کو مدنظر رکھیے، یہ کام وسیلہ ہے، اور وسیلہ کسی نتیجے کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک اسکرو ڈرائیور ہو اور آپ اس سے کوئی کام نہ لیں، یا وہ کوئی پیج کھولنے میں آپ کے کسی کام نہ آئے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسا کام ہونا چاہیے، ایسی چیز ہونی چاہیے، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو اثر انداز ہو سکے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو کامیاب کرے، آپ کو توفیق عطا کرے۔ اس علاقے کے، اس صوبے کے عزیز شہیدوں پر خداوند متعال رحمت نازل کرے، ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ان سے ملحق کر دے۔
مور ہم انہوں بفضل لطف خودش ملحق کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔